السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے، رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، رجب کا مبارک مہینہ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آگے شعبان المعظم ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائے، خیر و برکت کے ساتھ رجب اور شعبان گزارے، اور سلامتی نصیب فرمائے. زندگی میں بار بار ماہ مبارک اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مہینے سال بن جاتے ہیں، سال صدیاں بن جاتی ہیں، اسی کے ساتھ انسان کی زندگی بھی مکمل ہوتی چلی جاتی ہے. اپنی ہی مسجد کے ایک نمازی تھے، وہ شروع دور کے بچپن ہی سے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور ان کا الگ ہی ایک منفرد اور نمایاں انداز تھا. اور سیدھے ہاتھ کے ہمارے مستقل کے نمازی تھے، سیکٹر 9 سے آیا کرتے تھے، محترم جناب احمد علی صاحب. رومال سر پر ہوتا تھا، بعض دفعہ لال رومال ہوتا، سڑک پار کرتے ہوئے بھی رومال ہلاتے ہوئے راستہ دور سے اپنے لیے دکھاتے کہ کوئی تیز رفتاری میں نہ آئے. مشیت الہی سے پرسوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ہارٹ فیل ہوا اور دنیا سے رخصت ہوئے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. بڑی خاموشی کے ساتھ دنیا میں نئے مہمان آتے رہتے ہیں اور پرانے افراد جاتے رہتے ہیں. وہ تو کسی کسی کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب دنیا سے کوچ کر گئے. ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر انسان کے دل دماغ میں ان کا نقشہ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمریں دراز فرمائے، خیر و برکت نصیب فرمائے، اور حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اچھی عادتوں سے ہمیں مزین اور آراستہ فرمائے. بات یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے، مبارک زندگی گزارتا ہے، صاف ستھری محبت بھری حسن اخلاق والی زندگی گزارتا ہے، جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے بھی ہمیشہ اس کا اچھائی سے تذکرہ کرتے ہیں. اور اگر انسان بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، زبان کا تیز ہو، ہر ایک اس سے پریشان اور بیزار ہو، تو ایسے جانے والے افراد کے اوپر لوگ شکر ادا کرتے ہیں. تو خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو کہ جانے کے بعد لوگ کہیں کہ خس کم جہاں پاک، بلکہ اس کے برعکس انسان ایسا محبت سے جیتا ہو کہ تو آیا تھا، تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، تو ایسا جا، تو ہنستا ہو، تجھے سب دیکھ روتے ہوں. انسان ایسی محبت بھری، پیار بھری، اپنائیت اور انسیت والی زندگی گزار کے جائے کہ پیچھے رہ جانے والے ہمیشہ اس کو اچھائی سے یاد کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، لوگوں نے بڑی ہی تعریفیں کی، بڑے اچھے تھے، بڑے عمدہ تھے، اچھے عادات، اچھے اخلاق کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ کچھ زمانے کے بعد اسی طرح کوئی جنازہ گزر رہا تھا دور سے، اور لوگوں نے تبصرے کیے کہ فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا جنازہ ہے، فلاں رخصت ہوا، اور بڑا ہی ایسا تھا اور ویسا تھا، اس کے عیوب کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ زمانے پہلے ایک جنازہ گزرا تھا، لوگوں نے تعریفیں بیان کی، آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ آج بھی ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے عیوب اور برائیاں بیان کی، آپ نے فرمایا وجبت۔ فرمایا کہ پچھلے جنازے پر لوگوں نے اس کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کی تھیں تو اللہ پاک نے وجبت الجنہ، جنت اس کے لیے واجب فرما دی، اور دوسرے جنازے کے گزرنے پر لوگوں نے اس کو عیوب اور خامیوں کا تذکرہ کیا کہ بڑا ہی بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، تو وجبت النار، دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئے۔ تو پیچھے رہ جانے والے جو اس کے لیے تذکرہ کرتے ہیں، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، انسان اپنی زندگی میں ایسا مبارک اور پرنور بن کر جیے، محبت کا پیکر بن کر جیے کہ ہر ایک اس سے والہانہ محبت رکھتا ہو، اچھا تعلق رکھتا ہو، اس سے میل ملاقات سے اس کو خوشی ہوتی ہو۔ یہ حسن اخلاق بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سے انسان کا رزق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، یہ اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتے ہیں۔ رزق کے حصول کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے رزق کے حصول کے لیے، لیکن حسن اخلاق کے لیے بسا اوقات انسان بد اخلاقی کے ساتھ پوری زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے حصول کے لیے انسان اتنا متلاشی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہی حسن اخلاق، یہ اچھے رویے، اچھے سلوک، اچھا مزاج، نرم زبان، نرم رویہ، نرم گفتگو اور پیار بھری انسان کی جو بولی ہوتی ہے، رویہ اور لہجہ، ایسی پیاری چیز ہے کہ نجات کا ذریعہ اور سامان بن جائے گی۔ بڑی مبارک حدیث ہے، بہت بھاری بھرکم، فرمایا کہ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا قائم اللیل صائم النہار کا رتبہ اور مقام پا لیتا ہے۔ رات کا جاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو شخص راتوں کو جاگتا ہے، دن کو روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو شخص دن کو روزے رکھتا ہے، رات دن کی محنت اور مشقت اور مجاہدہ کر کے انسان جو اجر و ثواب کماتا ہے، فرمایا کہ جو شخص حسن اخلاق کا پیکر ہے وہ بھی اجر و ثواب میں قائم اللیل اور صائم النہار کا رتبہ اور مقام پا لیتا ہے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے، انسان اچھی عادتیں سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، طور طریقے اپناتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایسا مزاج دیا ہے کہ جس طبیعت میں وہ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہے آرام سے ڈھال سکتا ہے۔ جنگل کا رہنے والا شہر میں، شہر کا رہنے والا جنگل میں، مجمع میں رونق میں رہنے والا سناٹے کے اندر، سناٹے میں رہنے والا رونق میں، چند دن کے اندر وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جس ماحول میں انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اسی سانچے کے اندر وہ ڈھل جاتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے یہ خوبی اور کمال عطا فرمایا کہ نئے سے نئے، اجنبی سے اجنبی حالات ہوں اور نئے سے نئے، اجنبی سے اجنبی ماحول ہوں، جب انسان وہاں پہنچتا ہے، چند دن کے اندر خود بخود وہ اس ماحول کا عادی بن جاتا ہے۔ تو بد اخلاقی کا جو پیکر ہے، بد زبانی کا جو عادی ہے، وہ بھی اگر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا عادی بنانا چاہے، حسن اخلاق کا پیکر بنانا چاہے، تو چند دن کے اندر صرف اگر وہ برداشت کا ملکہ اپنے پاس پلے باندھ لے کہ مجھے برداشت سے کام لینا ہے اور اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، دل اپنا صاف رکھنا ہے، یہ خوبیاں اگر انسان اپنا لے کہ ہر موقع بے موقع مجھے بولنا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لیا کرو جب کسی چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ انسان ہے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس کو رہنمائی چاہیے، لا علم ہے، تو فرمایا کہ اہل علم سے رہنمائی حاصل کرو اور پھر آگے چلو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرات علماء اکرام مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ السؤال نصف العلم، پوچھنا سوال کرنا آدھا علم ہے. تو اس کے تحت علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سوال، یہ پوچھنا، فرمایا کہ بر موقع ہو، بر محل ہو، بوقت ضرورت ہو، ادب اور احترام کے دائرے میں ہو. ایسا نہیں کہ بغیر وجہ کے، بلا وجہ چون چرا میں انسان لگا ہوا ہے، قیل و قال حجت بازی میں لگا ہوا ہے، اس سے منع کیا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بلا وجہ قیل و قال چون چرا حیل و حجت، سوالات اشکالات مت کرو، اگر تم کو اس کے جوابات ملیں گے تو تمہیں پھر برا لگے گا. صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے براہ راست منع فرمایا، لا تسألوا یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بلا وجہ بے جا خامخا سوالات مت کیا کرو. ہر سوال کا جواب اگر تمہیں ملنے لگ جائے تو پھر ایسے ایسے جواب بھی ملیں گے، پھر تمہیں برا لگے گا، ناگوار گزرے گا، پھر دل برداشتہ ہو جاؤ گے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی، انتظار میں رہتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی نو وارد آ جائے، کوئی نیا شخص آ جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھ لے، اس کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی نیا علم سننے کو مل جائے. بلا وجہ چون چرا قیل و قال حجت بازی سے منع کیا. فرمایا کہ بر موقع، بر محل، بوقت ضرورت، ادب اور احترام کے اندر رہتے ہوئے جو سوال کیا جائے وہ نصف علم ہوا کرتا ہے. حکم ہے کہ اگر تم لا علم ہو پوچھ کر آگے چلو، لیکن اس میں بھی یہ قیود اور شرائط ملحوظ رکھی گئی ہیں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ لکھا، فرمایا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات درس دیا کرتے تھے آپ کے حلقے میں. شاگردوں میں ایک شاگرد سیدھا سادہ بھولا بھالا، کبھی کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی معلومات حاصل نہیں کرتا. ایک دن آپ نے اس پہ توجہ دی، فرمایا کہ بھئی یہ سارے تیرے ساتھی پوچھتے ہیں، تو بھی کبھی کوئی علمی سوال کیا کر، ہر وقت گونگا خاموش بنا بیٹھا رہتا، کبھی تو بھی پوچھا کر. کہا اچھا جی استاد جی ٹھیک ہے. اسباق چل رہے تھے، روزے کے مسائل تھے، تو یہ چوکنا اور چوکس ہو کر بیٹھ گیا کہ استاد جی تو درس دے رہے ہیں، اس میں کوئی سوال کوئی اشکال آئے تو سبق کے ختم ہونے پر استاد جی سے پوچھوں گا. چوکنا ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور جستجو میں کوئی سوال ہاتھ لگے، سوال جب وہ سبق ختم ہوا، استاد جی ایک سوال ہے. اس دن جو سبق تھا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اور اس میں پھر آگے چل کر اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس طرح کے احکام بیان فرمایا. فرمایا واتیموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو صبح صادق پر شروع کرو اور رات کے ابتدائی حصے پر یعنی آغاز مغرب پر اپنا روزہ مکمل کر لو. تو حضرت نے سبق کے اندر بیان فرمایا کہ بھئی روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے اور ختم ہوگا غروب آفتاب پر. سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی روزہ کا وقت ختم، افطار کرو اور اس کے بعد روزہ مکمل. اس نے ہاتھ اٹھایا، استاد جی ایک سوال ہے. اچھا بھائی چلو پوچھو، تم نے آج بہت دنوں بعد سوال کے لیے ہاتھ اٹھایا، پوچھو بیٹا. استاد جی اگر کسی دن ایسا ہو کہ آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ آدھی رات بھی ہو گئی، سورج غروب بھی نہیں ہوا. امام صاحب نے فرمایا، ارے بھائی تیرے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو بلا وجہ چون چرا کرنا اور حیل حجت کرنا، زبان چلانا، یہ بہت انسان کی نادانی کو، ناسمجھی کو ظاہر کرتا ہے. ایک ساس اما نے اپنی بہو سے کہا تھا کہ بچی کبھی بات چیت بھی کیا کر، گفت و شنید بھی کیا کر، دل چاہتا ہے کہ میری بہو میری سے بات چیت کرے. کہا اچھا اما ٹھیک ہے. کچھ وقت گزرا، بیٹی نے کہا اما جب آپ کا بیٹا مر جائے گا تو آپ میری شادی کس سے کریں گی؟ کمبخت تیرا تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو انسان کا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، دل اپنا صاف رکھنا، قوت برداشت سے کام لینا، یہ بہت بڑے بڑے ملکے ہیں. اسی سے پھر انسان حسن اخلاق کا پیکر بنتا ہے، غصہ قابو میں رہتا ہے. پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت مجھے کیا گفتگو کرنی ہے. اور اگر وہ ہر وقت بلا وجہ اپنی زبان چلاتا ہے، قوت برداشت سے کام نہیں لیتا، دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کینہ دل کے اندر جو چھپی ہوئی عداوت ہے، اس قدر خطرناک زہر ہے. فرمایا کہ شب قدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کینہ پرور کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ اس دشمنی کو کہا جاتا ہے جو دل میں چھپی ہوئی ہے، کسی سے نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوست تھانا ہے. खाकर जो तीर देखा कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सामने कुछ पीछे कुछ, ये कीना, दिल का बुग्ज, दिल की नफरत, दिल की अदावत, ये वो खतरनाक मोहलिक मरज और आग का अंगारा है जो शबे कदर में भी इंसान को बख्शी से रोक लेता है। तो तीन चीजें हैं कुव्वत बर्दाश्त। हजरत मौलाना इलियास साहब रहिमहुल्लाह बानी मबानी तबलीगी जमात एक सफर में चल रहे थे, आपके साथ मुख्तलिफ आपके रफकाए कार थे। एक साथी ऐसा बेढंगा साथ हो लिया कि जगह जगह हर जगह कोई ना कोई बेतुका काम, कोई ना कोई बेतुकी हरकत करता था, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करता था कि साथियों को गुस्सा आता था कि अब डांट पड़ी। जब डांट पड़ी काफी देर जब सफर होता रहा और जा बजा वो अपने बेढंगे पने की हरकतों का इजहार करता रहा, हजरत ने आखिरकार फरमाया कि भाई तेरा जो दिल चाहे सो कर, मेरा गुस्सा इतना बेकीमत नहीं है कि मैं तुझ पर जाया करूं। ये बुजुर्गाने दीन का वो कमाल है कि जिसकी वजह से इतनी बर्दाश्त है कि मातहत है, साथ में रफीक सफर है, डांट सकते हैं, झिड़क सकते हैं, लेकिन इस प्यारे अंदाज से उसको समझा भी दिया, साथ में उस गुस्से की अहमियत भी बता दी कि गुस्सा इतना बेकीमत नहीं होना चाहिए कि जा बजा इंसान हर जगह अपना गुस्सा झाड़ता फिरे, ये नामुनासिब है। फरमाया कि भाई तुझे जो करना है कर, मेरा गुस्सा इतना बेकीमत नहीं है कि मैं तुझ पर जाया करूं। तो ये डांट भी हो गई, प्यार की मार भी हो गई, साथ में बता भी दिया कि गुस्सा कोई ऐसी सस्ती और बेकीमत चीज नहीं है, ये बहुत कीमती सरमाया है, बर वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है। गोली और बारूद इंसान के पास होता है जब असलहा साथ हो, ऐसा नहीं कि इंसान हर मौके पर बस वो उसका इस्तेमाल कर ले, मौका देखा जाता है, जब आयन मौका आ जाता है उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुस्सा अल्लाह पाक ने एक इंसानी सिफत रखी है, कमाल रखा है कि बर वक्त उसको इस्तेमाल किया जाए तो इंसान का रौब और दबदबा और उसका जाहो जलाल बरकरार रहता है। लेकिन बेमौका बेमहल बिला वजह इंसान इधर उधर ये गुस्से का इजहार करता फिरे तो हो सकता है कि यही चीज उसको बदअखलाक बना दे, बदतमीज बना दे, सरकश बना दे। मजमून चल रहा था वालिदैन का अदब और एहतराम, नौजवान नस्ल अपने माँ बाप के आगे सर तस्लीम खम करने वाली बन जाए। तीन चीजें माँ बाप के लिए अगर हो जाए, माँ बाप की खिदमत, दिल की गहराई से हमा वक्त औलाद माँ बाप के लिए खिदमत के लिए तैयार हो, वालिद का हुक्म आए या वालिदा का हुक्म मिले, सर तस्लीम खम बिला चूं चरा खिदमत, नंबर दो बेलौस मोहब्बत और नंबर तीन बेतहाशा इज्जत। खिदमत मोहब्बत इज्मत अजमत और इज्जत करने वाली औलाद हमेशा फलती और फूलती है। माँ बाप भी ऐसे गुजरे कि औलाद के लिए कहा, एक बुजुर्ग 30 साल तक अपनी औलाद को किसी काम के करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि जब कभी कोई जरूरत होती तो चाहत का इजहार करते, मसलन पानी पीना होता तो ये नहीं कहते थे बेटा जरा पानी पिलाओ, बच्ची जरा पानी पिलाओ, हो सकता है कि उस वक्त वो सुनी अनसुनी कर दे और ये बेटा और बेटी नाफरमान में दाखिल हो जाए। इस तरह कभी भी 30 साल तक अपनी औलाद को किसी काम के करने न करने का हुक्म नहीं दिया। जब कभी किसी काम का वक्त आता फरमाते कि दिल चाह रहा है कि पानी पी लूं, तो औलाद भी ऐसी तरबियत याफ्ता थी, समझ जाती थी कि अब्बू को पानी चाहिए, फौरन पानी पेश कर देती। मां बाप भी अपनी औलाद के लिए ऐसे संभल कर चलने वाले हुआ करते हैं कि हमारी वजह से हमारी औलाद का खाना खराब ना हो जाए, बेड़ा गर्क ना हो जाए। और औलाद भी मां बाप को अपने सर का ताज बना के रखती है। एक आलिम फाजिल पूरा साल मदरसे में गुजार कर जब मदरसे जाते, घर पहुंचकर सीधे अपनी वालिदा के पास पहुंचते, मां का पांव दबा रहे, पांव दबा रहे, खिदमत कर रहे, सर दबा रहे और हाथ पांव चूम रहे, फिर बाद में अपने अब्बा जी के पास आते थे। एक दिन किस्मत से उनके उस्ताद मोहतरम वहां गए तो उस आलिम फाजिल के वालिद ने अपने बेटे के उस्ताद से शिकायत की कि आप अपने शागिर्द को समझाएं, आता है जब वो साल भर गुजार के सीधा अपने मां के पास जाता है, मां की कदम बोसी करता है, उसकी खिदमत करता है, बाद में मेरे पास आता है और मैं कहता हूं कि भाई पहले मेरे पास आया कर, तो कहता है कि मां के कदमों में अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है, जन्नत के पास जाता हूं सीधा। थे जरीफ उत्तबा, कहा कि हजरत इसको बताएं कि बाप भी जन्नत का दरवाजा है, दरवाजे से गुजर के जन्नत में पहुंचा करे, दरवाजे को छोड़ देता है और जन्नत की फिक्र में लगता है। हकीकत यह कि वो औलाद जो तवाजुन बरकरार रखती है वालिदैन माजिदैन में, علامات قیامت میں دو نشانیاں اس سے منسلک ہیں. فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دینے لگے, اپنے دوستوں کو اپنے والد پر ترجیح دینے لگے, سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا ہو. پچھلے مضمون میں حضرت علقمہ کا قصہ میں نے سنایا کہ والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا نیک نمازی ہے, پرہیزگار, دیندار ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, اس کی دینداری میں رتی برابر کوئی کلام نہیں, لیکن جب سے شادی ہوئی ہے مجھ سے تیز لہجے میں بات کرتا ہے, سخت رویے میں بات کرتا ہے, میرا دل اسے دھکا ہوا ہے, موت کا وقت ہے, کلمہ طیبہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا, کہا نہیں, میرا دل اس کے لیے صاف نہیں ہے. فرمایا مان جاؤ, نہیں تو ہم لکڑیاں جمع کرتے ہیں, آگ جلا کے اس کو راکھ کر دیتے ہیں. کہا نہیں نہیں نہیں, میرا بیٹے میری نظروں کے سامنے جل جائے, یہ کیسے؟ فرمایا پھر اللہ کی آگ تیار ہے, وفات کے فوراً بعد وہ اللہ کی آگ میں جلے گا, یا تو آگ کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ معاف کرو. کہا میں معاف کرتی ہوں. فرمایا جاؤ دیکھو, اگر دل سے معاف کیا ہوگا کلمہ جاری ہوگا. واقعتاً کلمہ زبان پر جاری ہوا, دنیا سے رخصت ہوئے. جنازے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا, تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد اعلان فرما دیا کہ ہر وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے اس پر اللہ کی لعنت, زمین اور آسمان کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. اور فرمایا کہ نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے. اس قدر خطرناک وعید ہے. تو فرمایا کہ علامات قیامت میں سے کہ جب شخص اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا ہو, اپنے دوستوں کو والد پر ترجیح دیتا ہو, سمجھ جاؤں کہ علامت قیامت ہے اور قرب قیامت ہے. تو بیلنس برقرار رکھنا ہے. ایک جگہ کہیں مضمون چل رہا تھا, بیان ہو رہا تھا, مقرر صاحب ماں کی شان بیان کر رہے تھے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ جب گزر گیا, کوئی دیہاتی بھی بیٹھا تھا, تو تنگ آمد بجنگ آمد صبر کا پیمان لبریز ہوا. وہاں سے بنجمے میں سے اٹھا, چیخلا اٹھا, کہا کہ گھنٹے سے آپ ماں کی شان بیان کر رہے ہیں, باپ کی شان بھی بیان کر دیں. جو گدھے کی طرح بوجھ اٹھا اٹھا کے رات دن صبح شام اپنی اولاد کے لیے لاتا ہے, ہم بھی صبح سے لے کر رات تک اپنی اولاد کے لیے سر کھپاتے ہیں, ماں کی شان کے ساتھ باپ کی عظمت کو بھی آپ بیان فرما دیں. حقیقت یہ ہے کہ باپ کی وہ انتھک محنت اور کوشش جو اپنی پوری جوانی اپنی اولاد کی خاطر بڑھاپے میں ڈھال دیتا ہے, باپ کا شفقت بھرا سایہ, گھنا سایہ, بیٹھے تھے گھنی ساؤں, بیٹھے تھے گھنی چھاؤں میں, اس کی نہ خبر تھی بڑھ جائے گی یہ دھوپ اور سایہ نہ رہے گا. باپ جیسی گھنی چھاؤں متبادل نہیں ملتی, ماں جیسا شفقت بھرا پیار بھرا کلیجہ اور آغوش اور اس کی چھتری, اس کا متبادل نہیں ملتا. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہو, وفادار وفا شعار ہو. ایک صاحب تھے, جوان تھا, اپنے استاد سے تذکرہ کیا, کہا کہ میں نے جب کبھی کوئی دعا مانگی کبھی رد اور مسترد نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب کبھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, تو رات سوتے وقت ابا جی کے پاؤں دباتا ہوں, قدم دباتا ہوں چارپائی پہ, جیسے وہ لیٹے میں پاؤں دبائے دبائے چپکے سے ان کے پاؤں اپنے منہ پہ مل لیے, پیار کیا, اما جان کے قدموں میں گیا, پاؤں دبائے پاؤں دبائے چپکے سے وہ سونے جاتی ہیں, اپنے ان کے قدم اپنے منہ پر ملے اور پیار کر لیا, اور پھر ان دونوں کے قدموں میں بیٹھ کے جو دعا مانگتا ہوں کبھی بھی میری دعا آج تک رد اور مسترد نہیں ہوئی. ایسی مطیع اور فرما بردار اولاد بھی دنیا میں جیتی اور بستی ہے جو ماں باپ کو اپنا سر کا تاج بنا کے رکھتی ہے اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہیں, خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں لے کر اسپتال بھاگتی ہے, گھروں کے اندر ان کا ہر طرح خیال رکھنے والی ہوتی ہے. یہ اولاد ایسی ہے کہ جو کل کو ان کی اولاد اس سے زیادہ بڑھ کر ان کا تقدس اور احترام کرے گی. عدلے کا بدلہ ہے, ایکشن کا ریکشن ہے, عمل کا رد عمل ہے. اور وہ اولاد نوجوان نسل جو ماں باپ کو بتایا بغیر ادھر ادھر گھومتی رہے پھرتی رہے, جب رات دیر سے آئے ماں سمجھائے کہ بیٹا کیوں دیر سے آیا, کہاں گیا تھا, میں پریشان تھی, نیند نہیں آئی, وہ چلاتا ہے, جواب دیتا ہے, پلٹ کر کہتا ہے ماں میں بڑا ہو گیا, اب میں بچہ نہیں رہا, اب یہ سمجھانے والی میری عمر نہیں, میں سمجھدار ہوں, ہوشیار ہوں, میں خود جانتا ہوں مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانتا. ایسی تلخ کلامی کے ساتھ جواب دینے والی نوجوان نسل بھی آج موجود ہے. الامان والحفیظ, اس نوجوان نسل کی آج چونکہ اولاد نہیں اس لیے بڑی بے باک ہے, جری اور گستاخ ہے. اس کو ان جملوں کا احساس اس وقت ہوگا جب کل کو یہ صاحب اولاد بن چکا ہوگا اور ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوگا, اور اس سے زیادہ تلخ کلامی اس کی اولاد اس کے ساتھ کر رہی ہوگی. پھر ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ اولاد کی طرف سے سخت جملے, تنزیہ انداز, لب و لہجے کی شدت انسان پر کیسی بجلیاں گراتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن ماں باپ کو جس کسی نے دکھ دیا اس کا ضرور بے ضرور دنیا میں انسان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑھاپے میں اپنی عزت اور احترام چاہتا ہو اپنی جوانی کے اندر اپنے بڑوں کا احترام کرے. اگر آج اپنی جوانی میں بچپن میں عام معاشرے کے بڑوں کا احترام کرے گا کل کو جب یہ بڑا اور بوڑھا بنے گا معاشرے کے چھوٹے اس کا ادب اور احترام کریں گے. آج اگر اس نے بے احترامی کا معاملہ کیا اپنے بڑوں کی عزت کو پامال کیا بے احترامی کا معاملہ کیا کل کو جب نوجوان نسل اس کے سامنے سر اٹھائے گی وہ اس سے زیادہ بدتمیز ہو کر سرکشی دکھائے گی. عدلے کا بدلہ ہے, عمل کا رد عمل ہے, ایکشن کا ریکشن ہے. یہ ایسا اللہ پاک نے نظام رکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہوں وہ ضرور بھی ضرور انسان کو دنیا میں دیکھنے پڑتے ہیں. جس اولاد نے ماں باپ کو راضی رکھا خوش رکھا, حدیث مبارک ہے مسند احمد کی, فرمایا کہ جب کوئی شخص رات اپنے ماں باپ کے بستر پر بیٹھ کر انہیں راضی کرنے میں کامیاب رہے دو حج کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جو اولاد, حدیث مبارک ہے دوسری روایت, فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ بھلے وہ زندہ ہوں یا جا چکے ہوں ان کے لیے دعائے رحمت دعائے مغفرت کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے اوپر رزق کی فراوانیاں رکھتے ہیں, کبھی بھی ان کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ ماجدہ سے والہانہ محبت تھی, کفر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی سفارش کرائی اللہ کی بارگاہ اس میں رحمت جوش میں آئی, حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان نصیب ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی, فرمایا کہ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک رات تھی کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی, اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امی, اے اللہ میری مغفرت, اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے اور میری امی کی مغفرت فرما دے, ولی من استغفر لہما, اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما دے جو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے. اللہم اغفر لی ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما, ولی امی میری ماں کی بھی مغفرت فرما, ولی من استغفر لہما, اس شخص کی بھی مغفرت فرما جو ان دونوں کے لیے یعنی ابو ہریرہ اور ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہو. حضرت محمد ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو حضرت ابو ہریرہ کی دعا چاہیے مغفرت کی وہ ان دونوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے اپنی دعاؤں میں مغفرت کی دعائیں کیا کرے. صحابی رسول وہ ذخیرہ احادیث کہ جن کا سینہ سب سے زیادہ احادیث سے لبریز تھا ان کی دعا اس کو مل جاتی ہے کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی مغفرت فرمائیے, حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائیے. اس کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ کی دعائیں مغفرت اس دعا کرنے والے کو مل جاتی ہے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت ابو ہریرہ کی مغفرت فرمائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرمائے, ان کی دعا کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے چار رکعت پڑھ لے اللہ پاک اس پر رحم فرمائے. رحم اللہ امرأً صلى أربعاً قبل العصر, اللہ پاک رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی چار رکعت ادا کر لے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس دن جس کسی امتی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت چاہیے اس دن وہ اہتمام کے ساتھ عصر سے پہلے کی چار رکعت ایک سلام سے پڑھ لیا کرے, حضور کی دعائے رحمت اس کو مل جاتی ہے. جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے, آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور جو بھی میرا امتی ان سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیے. تو بندہ اپنی دعاؤں میں اظہار محبت کرے, یا اللہ مجھے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے والہانہ عشق کے درجے میں محبت ہے, اس محبت کے اظہار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعا انسان کو مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے شب و روز کی قدردانی نصیب فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.